الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تین آیات تک ہمارا درس پہنچ چکا تھا، 15واں پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے انہیں توریت میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں دو بار فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ پاک نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اس آیت میں ناظرین گزشتہ آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب دو مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ پاک کے نبی حضرت شعیہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ پاک نے ان پر بہت زور اور طاقت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصیٰ کو ویران کیا اور 70,000 افراد گرفتار کیے گئے۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا جس نے انہیں تہس نہس کر دیا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذابی الہی ہوتا ہے اور بدعملی کے مزید بھی دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا اے مہاجرین، جب تم پانچ کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں پڑ جاؤ۔ نمبر ایک، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ کھلا ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ نمبر دو، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر تین، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر چار، جب لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب چھین لیتے ہیں۔ اور نمبر پانچ، جب مسلمان حکمران اللہ پاک کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ پاک کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حال سے نکال کر اچھے حال میں لے آئے۔ ہم آج حالات دیکھ رہے ہیں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور آج کل کے حالات کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہر چیز ہمیں آئینے کی طرح بالکل صاف نظر آئے گی کہ کتنی سچی باتیں ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی. اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہیں دولت دی اور تمہیں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے, چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ افرادی اور مالی قوت کی بھی بڑی اہمیت ہے اور طاقت کے میدان میں ان کا بڑا عمل دخل ہے, اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے, اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا. پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. ناظرین اکرام, اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ و طاقت اور اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے, اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے اور فتنہ و فساد اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ پاک کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں کرنا شروع کر دی اور انہوں نے پھر فساد برپا کیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قتل کے در پہ ہوئے, تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا, اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا, اور اللہ پاک نے ان پر اہل فارس اور اہل روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں, قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں. پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور اسے ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا. بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ, قوت اور اقتدار حاصل رہا اور انہیں بے مثال شان و شوکت حاصل رہی, اور جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی اور حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے تب سے ان کی شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا, اور ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی و بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا, اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے. پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر دوبارہ اللہ رسول کی فرما برداری کی طرف مائل ہوئے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے پابندی سے اپنا لیا تو اللہ پاک نے انہیں پھر دنیا میں طاقت اور سلطنت عطا فرما دی, اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے. لیکن جب پھر مسلمانوں میں بدعملی کا رواج ہوا, مسلمان شراب و رباب کی مستی میں گم ہو گئے اور نفسانی لذات کے حصول کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور مال و دولت کی حرص و حوث کا شکار ہو گئے, تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں. اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور انہوں نے اپنی عملی حالت کو نہ سدھارا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو ہم تم پر پھر اپنا رحم و کرم کریں گے، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی اور فتنہ و فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تیسری بار بھی وہی حرکات کی، اور زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تو ان پر پھر ذلت مسلط کر دی گئی اور فرما دیا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل گیا تو ان کی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں یہودیوں کو دیکھ لیں کہ انہیں مغربی ممالک کا سہارا حاصل ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو ایک دن میں اپنی اوقات دیکھ لیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی تین خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ پاک کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں یعنی ولیوں اور ان نیک بندوں کا ہے جن کی پیروی کا قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور نمبر تین، آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لیں تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی بات کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، نہ معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، مر جائے، کیڑے پڑے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نظر بن حارث کافر نے کہا، یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور پھر وہ مارا گیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں تو بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف برا سوچنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، روڈ پار کرنے وغیرہ، بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان احادیث مبارکہ کو توجہ سے سنیں اور خود کو جلد بازی کی آفات اور نقصانات سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بردباری اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے، اور ان میں جلدی کرنا برا نہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جلدی کی جائے، جیسے نمازوں کی قضا ہو تو ادا کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا، قرض ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا، نیک اعمال کرنا، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنا وغیرہ، ان کاموں میں جلدی کرنا اچھا ہے۔ اور اسی طرح اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جسے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا، اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریخ بنایا اور اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریخ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا یہ بہت نامناسب بات ہے، اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں کام کاج کے لیے دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضا سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رزق حقیقت میں اللہ پاک کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ پاک کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ پھر آگے اس آیت میں فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے، اور پھر مہینے، اور پھر سال بنتے ہیں۔ تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل ہم نے بیان فرما دی، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا، جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے یہ، اور کیسی اس کی جامعیت ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم سورہ بنی اسرائیل سے اپنا اگلا درس سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔